السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسول کریم، اما بعد، علماء کرام، موسٹ ریسپیکٹڈ برادرز، آلسو اور سسٹرز ہو لسن ہو ریسیورز، وی آر ویری ویری فارچونیٹ دیٹ ٹو نائٹ وی ہیو امنگسٹ اس ہوم وی مے کال اے شائننگ اسٹار اور دا سن ان دا اسکائی، حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکات ہو، ود ریگارڈ ٹو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہی سیڈ آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان میں، دیٹ ہو ایڈریسنگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، دیٹ یور اسٹیٹس اینڈ پوزیشن ان دس ورلڈ از لائک دس سن ان دا اسکائی. ناؤ آئی ایم ایکسپریسنگ مائی اوپینین دیٹ ایز فار ایز دا مفتی حضرات آر کنسرن ان اور کنٹری، ان مائی اوپینین حضرت مفتی رضا الحق صاحب دامت برکاتہم از لائک دیٹ سن ان دا اسکائی. وی ہیو ہیڈ اے لاٹ آف انٹریکشن. ہی از ناٹ جسٹ اینی آرڈینری مفتی، ان فیکٹ مدرسہ زکریہ، دارالعلوم زکریہ، ہی ہیز ٹرین مینی مینی مفتیز، اینڈ آلسو اوور 20 ایئرز دیٹ ہی از ٹیچنگ دیئر. بخاری شریف، دوز اسٹوڈنٹس ہو ہیو اسٹڈیڈ انڈر ہیم، دے آر ٹیسٹیمونی ٹو دا فیکٹ of the level of his ilm, has a very, very vast knowledge, and the best part of it is there's a lot of i'tidal, and his fatawa also are not on emotional basis. There's great amount of tahqeeq and research. The fatawa Zakariya, which has been published in 2 volumes already, it is the tahqeeqat of our honored and respected guest. In the same way, if you have to look at hadith sharif, fiqh, tafsir, and all the other departments, especially adab, Arabic adab. So all those who have studied under Hazrat Maulana Damat Barakatuhum, they are witnesses and testimony to the fact that we don't seem to have a person of his caliber in our country. Allah Tabaraka wa Ta'ala give him long life. He has just arrived. He landed in Durban, then went to Pietermaritzburg, just arrived here now a few minutes ago before Isha. Now he's going to give us some nasihat, then he's going to have meals, then he's going to have another program. And yet these people, they require some kind of rest also. They are not made of steel. But when they come for rest also, we overburden them and load them with programs. But I don't blame the local people also, because they come very seldom. So they make the best use of the opportunity. I had mentioned when our Hazrat Mullah Khanpuri Dawat Barakatum was down, they had such tight program and schedule for him. So I said, Mullah Yusuf Binori Rahmatullah Alayh, I was present there when he said to Hazrat Mullah Akbar Abadi Rahmatullah Alayh, he said, South Africa, ab aaye to hai, lekin bahut sambal kar yahan aana chahiye. Isliye ke pehle wo khub khilate hai, phir tel nikalte hai. So that is, but we are very, very grateful to Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hazrat Maulana does not require any introduction and ta'aruf. He has been here in the country many times. He has visited us here. So I will ask Hazrat to give us some nasihat, which we will take to heart. And Allah Ta'ala give us the tawfiq of amal. Allah Tabaraka wa Ta'ala must bless him with long life, good health, and this khidmat of deen that he is rendering. Allah Ta'ala must bless it to share the qubuliyat. His students are spread throughout the world. Many, many places you will go in the world, you will find in America, in England, in Australia, and other parts of the world, Mauritius. Wherever we go, you will say, I am the student of Hazrat Mufti Raza ul Haq Sahab Damat Barakatum. Allah Tabaraka wa Ta'ala give us the tawfiq of making amal on his nasihat.
Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. محترم حاضرين، اکابر اور بزرگوں کے سامنے بات کرنا، تقریر اور بیان کرنا بہت مشکل لگ رہا ہے. ہمارے اکابر میں حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ وحفظہ اللہ تعالی ورعاہ ورزقہ صحتا کاملتا وعافیتا تامہ موجود ہیں، لیکن ان کے حکم اور فرمان کے مطابق میں چند نصیحتیں اپنے آپ کو کر دوں گا، اس لیے کہ میں خود نصیحت کا محتاج ہوں. باقی تقریر اور بیانات اکابر کے آپ سنتے رہتے ہیں، اور بہتر سے بہترین بیانات مؤثر جو دل سے نکلتے ہیں، دل میں اثر کرتے ہیں، آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں. میں نہ کوئی مقرر ہوں نہ کوئی بیان کرنے والا ہوں، لیکن ان حضرات کی محبت کے نتیجے میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا، احادیث ہماری نصیحت اور ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالی نے نازل فرمائی، ائمہ صحابہ کرام ہماری ہدایت کے لیے تشریف لائے. قرآن کریم کتنی بڑی اور عظیم الشان کتاب ہے، جس کی نظیر، جس کی ایک آیت کے مثال لانے سے پوری دنیا عاجز ہے. اور جو لوگ عقیدے کے اعتبار سے قرآن کریم نہیں مانتے، وہ بھی یہی قرآن کریم پڑھتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں دنیا میں، کہتے قرآن کریم کی 40 سپارے ہیں، قرآن کریم کی 17,000 آیتیں ہیں، لیکن یہ بھی قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ وہ چھاپتے ہیں تو بھی یہ قرآن کریم چھاپتے ہیں، اور پڑھتے ہیں تو بھی یہ قرآن کریم پڑھتے ہیں. قرآن کریم کا اپنا معجزہ ہے. تو آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن کریم کی ایک مختصر سورت پڑھی ہے. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے مروی ہے، وہ فرماتے تھے کہ اگر یہ ایک سورت قرآن کریم میں نازل ہوتی تو یہ لوگوں کے غور و فکر کے لیے، اصلاح کے لیے اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے کافی تھی. یعنی یہ اتنی عظیم و شان سورت ہے. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، 2 چیزیں اپنی تکمیل کے لیے اور 2 چیزیں دوسروں کی تکمیل کے لیے، 2 چیزیں اپنی ہدایت کے لیے، 2 چیزیں دوسروں کی ہدایت کے لیے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم. قرآن کریم میں جتنی قسمیں آتی ہیں تقریباً وہ اکثر قسم استشہاد اور گواہ پیش کرنے کے لیے ہوتی ہیں. قرآن کریم کی قسمیں گواہی کے لیے ہوتی ہیں. عربی زبان میں قسم کی بہت قسمیں ہیں، طالب علم اور علماء جانتے ہیں. ان میں سے ایک قسم ہے گواہی کے لیے، اور یہ عربی زبان میں
اردو زبان میں استعمال ہے کہ قسم گواہی کے لیے ہوتی ہے. ابھی مولانا صاحب نے جو سورت تلاوت کی ان دونوں سورتوں میں قسمیں ہیں اور وہ قسمیں گواہی کے لیے ہیں. والعادیات ضبحاً ان گھوڑوں کی قسم, دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم, ضبحاً جو ہانپتے رہتے ہیں جب دوڑتے ہیں, فالموریات قدحاً بس ان گھوڑوں کی قسم جو اپنی ٹاپ سے اور اپنے کھروں سے اندھیرے میں آگ نکالتے ہیں جب دوڑتے ہیں, فالمغیرات صبحاً بس ان گھوڑوں کی قسم جو حملہ کرتے ہیں دشمن پر صبحاً صبح کے وقت. صبح کے وقت عرب حملہ کرتے تھے, غفلت کا وقت لوگوں کے لیے. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا بس وہ گھوڑے جب دوڑتے ہیں تو غبار نکالتے ہیں. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا پھر یہ گھوڑے دشمن کے جماعت اور فوج میں گھستے ہیں درمیان میں اچھی طرح. لیکن یہ تمام چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودُ دیکھو تمہاری ناشکری پر گھوڑے گواہ ہے. گھوڑا اپنے مالک کی بات مانتا ہے, اگر مالک اس کو جنگ میں گھساتا ہے تو گھوڑا گھستا ہے, اگر مالک اس کو تلواروں کے سائے میں لے جاتا ہے تو گھوڑا جاتا ہے. یہ نہیں سوچتا کہ میں زخمی ہو جاؤں گا, میرے پیر کٹ جائیں گے, میرا گلا کٹ جائے گا, مالک مجازی کی بات مانتا ہے. رات کے اندھیرے میں اس کو کچھ نظر آئے یا نہ آئے لیکن وہ دوڑتا ہے اور چنگاریاں نکالتا رہتا ہے. دشمن کی فوج میں گھستا ہے لیکن اے انسان تو مالک حقیقی کے لیے ناشکری کرتا ہے, یہ کتنی بری بات ہے, تم کو اس سے عبرت لینا چاہیے. تو قرآن کریم کی قسمیں گواہی کے لیے ہوتی ہیں. جتنی قسمیں ہیں اکثر, والتین والزیتون وطور سینین, ابراہیم علیہ السلام جہاں رہتے تھے تین انجیر وہاں کی قسم, وہاں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی تھی. والزیتون حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں رہتے تھے زیتون کے درخت وہاں اگتے تھے, اس کی قسم. وطور سینین حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور سینا کی قسم. ان تمام قسموں کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی تھی, اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ تعالیٰ نے سچی وحی اور سچا قرآن نازل فرمایا. اور متنبی کہتے ہیں فَوَمَنْ أُحِبُّ لَأَعْسِيَنَّكَ فِي الْهَوَى قَسَمًا بِهِ وَبِحُسْنِهِ وَبَهَائِهِ جس سے مجھے محبت ہے اس کی قسم. اگر کوئی کہیے تو کوئی کافر کہے گا, یہ کفر والی بات نہیں ہے, یہ قسم گواہی کے لیے ہے کہ میرے عاشقی پر یہ گواہی ہے. فَوَمَنْ أُحِبُّ لَأَعْسِيَنَّكَ فِي الْهَوَى اس کی محبت کی قسم جس سے میں محبت کرتا ہوں کہ اے ملامت کرنے والے میں تیری ملامت کی بات نہیں مانوں گا. قسمم بھی وبحسنہ وبہائہ اس کے حسن کی قسم, اس کی رونق کی قسم, اس کی چمک کی قسم, میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا. اس کو کہتے استشہاد کے لیے قسم. اے عشق ناتوان تجھے حسن کی قسم دامن کو یوں پکڑ کہ چھڑایا نہ جا سکے, اردو میں بھی کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھائی ہے, زمانے کی قسم فرمائی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو آنے والی باتیں ہیں, آنے والا مضمون ہے, اس پر زمانہ گواہ ہے. زمانے میں دیکھو تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اچھے لوگ کتنے ہیں اور برے لوگ کتنے ہیں. والعصر پرانے زمانے کی قسم. نوح علیہ السلام کے زمانے کو دیکھو, ہود علیہ السلام کے زمانے کو دیکھو, حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے کو دیکھو, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے زمانے کو دیکھو کہ انسان ایمان کے بغیر تاوان اور نقصان میں ہے اور ہلاکت اور بربادی میں ہے. اس زمانہ اس پر گواہ ہے جو زمانہ گزرا ہے. اور والعصر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اس پر گواہ ہے کہ جن لوگوں نے ایمان اور عمل صالح کے راستے پر چلنا شروع کیا اور چلنا چلتے رہے تو ان کو کامیابی سے اللہ تعالیٰ نے ہمکنار کیا, اور جو لوگ حق کا مقابلہ کرتے رہے, ایمان اور عمل صالح کو لات مارتے رہے, وہ برباد ہو گئے, بدر میں برباد ہو گئے, خندق میں برباد ہو گئے, دوسرے جنگوں میں برباد ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا, ایسا مٹایا کہ آج کوئی بھی دنیا میں نہیں کہتا کہ میں ابو جہل کی اولاد میں سے ہوں. کوئی بھی آپ دنیا آج دنیا میں نہیں کہتا کہ میں ابو لہب کی اولاد میں سے ہوں. کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں عتبہ اور شیبہ کی اولاد میں سے ہوں. مشرکین نے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہے. عاص ابن وائل نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہے. ابتر انسانوں میں ابتر اس کو کہتے ہیں جس کی نسل ختم ہو جائے, جس کی نسل ختم ہو جائے اس کو کہتے ہیں ابتر. جانوروں میں ابتر اس کو کہتے ہیں جس کی دم کٹی ہوئی ہو. اعمال میں ابتر اس کو کہتے ہیں جو بے خیر و بے برکت ہو, اس کو ابتر کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ابتر کہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزاد قاسم رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو وہ کہہ رہے تھے بس یہ ابتر ہے, ان کی نسل ختم ہو گئی, بعد میں کوئی نام لینے والا ان کا نہیں ہوگا. اور قریش جمع ہوئے, کعب ابن اشرف آیا تھا. کعب ابن اشرف ایک مشہور خراب قسم کا یہودی تھا, وہ آیا تھا. تو کعب ابن اشرف سے قریش کہنے لگے الا ترى الى هذا الصنبر المنبتر, کیا آپ اس آدمی کو نہیں دیکھتی جن کی نسل ختم ہو گئی, کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان بہتر ہیں. حالانکہ قریش نے کہا ہم ان سے بہتر ہیں, نحن اہل الحجیج, ہم حاجیوں کی خدمت کرنے والے ہیں. نحن اہل السدانہ, ہم خانہ کعبی کی چوکی داری کرنے والے ہیں. نحن اہل المفتاح و اہل الحجابہ, ہمارے پاس خانہ کعبی کی چابی ہے, ہمارے پاس خانہ کعبے کا انتظام ہے. ہم حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں, ہم حاجیوں کو ستو کھلاتے ہیں, ہم حاجیوں کو شربت پلاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم بہتر ہیں, آخرت میں ہم بہتر ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورت نازل فرمائی, فرمائے انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ آپ ختم ہو جائیں گے, ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے. علماء فرماتے ہیں کوثر ایک دنیا میں ہے, ایک محشر میں ہے, ایک آخرت میں ہے. دنیا میں کوثر شریعت ہے, قرآن کریم ہے, حدیث ہے, امت کی کثرت ہے اور دین کا پھیلنا ہے, یہ کوثر ہے. جو کوثر کے معنی خیر کثیر, بہت بڑی خیر. اور محشر میں کوثر حوض کوثر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ حوض کوثر اتنا بڑا ہے جیسے مشرق سے لے کر مغرب تک ہو. ایک روایت میں آتا ہے مدینہ منورہ سے صنعاء تک, یمن تک. دوسری روایات میں اور لمبی چوڑی, لمبا چوڑا حوض ہے. اور فرمایا مربع ہے. اور فرمایا ہے کہ اس کے لوٹے اور گلاس چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہیں. اور گرمی کے موسم میں جو عرب کے اندر گرمی ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائی کہ کوثر کس طرح ہوگا, اس کا پانی دودھ سے سفید ہوگا, اس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا, اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، جس نے ایک مرتبہ پی لیا پھر کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر کی یہ تشریح کی، اور جنت کے اندر کوثر ہے نہر کوثر، نہر کوثر سے پانی آئے گا حوض کوثر میں، اور حوض کوثر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف رکھتے ہوں گے، جام پلاتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہمیں جام کوثر نصیب فرما دیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعض لوگ آئیں گے، میں کہوں گا یا اللہ اسے حابی اسے حابی، یہ تو میرے زمانے کے لوگ ہیں، میرے زمانے کے لوگ ہیں، یہ تو صحابہ کرام کے زمانے کے لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا کیا نئی چیزیں پیدا کی ہے دین میں. یہ مرتد ہو گئے، انہوں نے بدعات پیدا کی ہیں، انہوں نے غلط سلط کام کیے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَيُزَادُنَّ عَنِ الْحَوْثِ، ان کو حوض کوثر سے دفع کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مصیبت سے بچائے. بعض لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں کا غیب، غیب کا علم، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے آخری وقت دیا گیا. وفات سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں ہر چیز کا علم دنیا میں جتنا ہے وہ دے دیا گیا. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں دیا گیا تھا کہ کچھ لوگ آئیں گے اور انہوں نے غلط کام کیے ہیں، انہوں نے بدعات کی ہے، انہوں نے مرتد ہو گئے ہیں اور ان کو واپس کیا جائے گا. اس کا علم حضور کو نہیں ہوا، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم الاولین اور آخرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا تھا. جتنا علم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اتنا علم کسی کو نہیں دیا پوری کائنات میں. لیکن یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم ہو، ہر واقعے کا علم ہو، ایسی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، بوڑھی حبشی عورت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن ان کو نہیں دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، وہ بڑھیا کہاں ہے؟ وہ جھاڑو التی تقم المسجد، جو مسجد کو جھاڑو دیتی تھی، وہ کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے یہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ آپ کو تو ہر چیز معلوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ان کا انتقال ہو گیا، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حضرت اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، اس لیے ہم نے آپ کو نہیں بتایا، چلیے مجھے ان کی قبر بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر گئے اور ان کی قبر پر جنازہ پڑھایا. شوافی حضرات کہتے ہیں یہ عادت کے مطابق ہے، ایسا کرنا ٹھیک ہے، اور احناف حضرات کہتے ہیں نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ھذہ القبور مملوءۃ ظلمۃ ینورھا اللہ تعالی بالصلاۃ علیہا، یہ قبریں اندھیرے سے بھری ہوئی ہیں، جب تک میں ان پر جنازہ نہ پڑھوں میرے جنازے کے وجہ سے ان کو نور ملتا ہے، روشنی ملتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قبر معلوم نہیں تھی، صحابہ کرام نے بتائی. تو میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ جب مشرکین نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت نازل فرما، انا اعطیناک الکوثر. پوچھنے لگے کوثر کیا ہے؟ جب ان کو بتایا گیا کوثر کی یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، ٹھنڈا پانی ہے، میٹھا پانی ہے، بہترین ہے، ان کے ذہن سے ابتر ایسا نکلا کہ کوئی ابتر کا نام ہی نہیں لیتا. جب ابتر کی جگہ کوثر آیا تو ابتر کی حیثیت ہی ختم ہو گئی. کوثر کا لفظ کتنا پیارا لفظ ہے، کوثر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم فرمائی ہے کہ زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اس پر گواہ ہے کہ کون خسارے میں ہے، کون ہلاکت میں ہے، اور کون صحیح راستے پر ہے. ہر زمانہ اس پر گواہ ہے کہ نقصان میں کون ہے اور فائدے میں کون ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ عصر کا وقت بھی مراد ہے، عصر کی نماز اور عصر کا وقت. یہ عصر کا وقت اس پر گواہ ہے کہ کون ایمان والا، عمل صالح والا ہے، اچھا ہے، اور کون برا ہے. عصر کی نماز میں کون حاضر ہے، کون غیر حاضر ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو عصر کی جماعت میں حاضر ہو، فجر کی جماعت میں حاضر ہو، تو رات اور دن دونوں فرشتے اس کے لیے گواہی دیتے ہیں. اس لیے کہ دن والے فرشتے جانے کی تیاری میں ہے، رات والے فرشتے آ گئے اور عصر کی نماز میں دونوں جمع ہیں. تو جب آدمی عصر کی جماعت میں حاضر ہے تو سب دونوں نے ان کی حاضر، ڈبل حاضری اس کی لگ گئی، اللہ تعالیٰ کے ہاں ڈبل حاضری لگ گئی. اور اس میں بہت سے لوگ نقصان کرتے ہیں، دکان بند کرنا ہے، دکان سے آنا ہے، اور کام ہے، حساب کتاب کرنا ہے، عصر کی جماعت فوت ہو جاتی ہے، یا عصر کو ایسے وقت میں پڑھتے ہیں کہ مکروہ وقت ہو جاتا ہے، یا بالکل عصر ہی چلی جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عصر کی نماز کی قسم کہ کتنے لوگ خسارے میں پڑ گئے. اسی طرح فجر، یہ فجر کی نماز حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان تھپکی دیتا ہے، بار بار شیطان کہتا ہے سو جاؤ، علی کلیل طویل، علی ابھی تو لمبی رات پڑی ہے. حالانکہ اس کو یقین ہے کہ تھوڑی دیر یقیناً اٹھنا ہے، لیکن پھر بھی وقت پر نہیں اٹھتا، اس لیے کہ شیطان نہیں چھوڑتا. حالانکہ فجر کی نماز میں حاضر ہوا تو فجر کی نماز میں فجر والے فرشتے ہیں جو جانے کی تیاری میں ہیں، اور دن والے فرشتے، رات والے فرشتے ہیں جانے کی تیاری میں. دن والے فرشتے آئے ہیں، دونوں رجسٹروں میں اس کی ڈبل حاضری لگ گئی. اللہ تعالیٰ کے ہاں ڈبل حاضری لگ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے. تو عصر کی نماز کا وقت، اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اور علماء فرماتے ہیں کہ عصر کے معنی ہے نچوڑنا، عصر نچوڑنے کو کہتے ہیں. جوس جب نکالتے ہیں تو جوس میں جو فضلہ ہے اس کو الگ کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ فضلہ ہے، فضلے کو الگ کر دو. کیلے کا جوس نکالنا ہے تو کیلے کا چھلکا الگ کر دو اور جوس نکالو، اور سیب کا نکالنا ہے تو اس میں سے چھلکا اتار لو اور سیب نکال دو. جوس نکالتے ہیں، فضلے کو الگ کرتے ہیں، تو فضول ہے اس کو الگ کرتے ہیں. اور پہلے زمانے میں تیل نکالتے تھے تو تیل کے اندر جو تلچھٹ ہوتا تھا اس کو الگ کرتے تھے، ابھی تو مشینی زمانہ آ گیا، مشینوں سے صاف کرتے ہیں. تو جیسے فضلے کو الگ کرتے ہیں اور عصر جوس کو برقرار رکھتے ہیں، جوس تیل کا ہو یا جوس اس کا ہو، پھلوں کا ہو، تو اسی طرح عصر کے لفظ میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ تم بھی محنت کرو، زمانے کو قیمتی بنا دو، زمانے میں سے فضلہ چیزیں کو نکالو، کام کر لو، جو اصل چیز اور اصل کام ہے وہ کر لو. ہم جانتے ہیں کہ ہمارا کتنا وقت فضولیات میں خرچ ہو جاتا ہے. حالانکہ امام ابو داود رحمہ اللہ نے جن احادیث کو منتخب فرمایا تھا ان احادیث میں ایک حدیث یہ بھی تھی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے لیے بہترین اسلام یہ ہے ترکہ ما لا یعنی، لا یعنی کو چھوڑ دے، فضول کام کو چھوڑ دے، بیکار کام کو چھوڑ دے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ زمانہ ہمیں بہت قیمتی زمانہ عطا فرمایا ہے، اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے. فارسی کا ایک شعر مجھے یاد آیا، کہتے ہیں دم دم بدم دم را غنیمت دان و ہم دم شو بدم، واقفی دم باش در دم ہے چ دم بے جام بدم. کہتے ہیں دم بدم دم را غنیمت دان و ہم دم شو بدم، وقتاً فوقتاً ہر وقت جو زمانہ اور وقت ہے اس کو تم غنیمت سمجھ لو. دم بدم دم را غنیمت دان و ہم دم شو بدم, اور جو ٹائم ہے اس کے ساتھ تم ہم دم اور اس کا ساتھی بن جاؤ. جس وقت کا جو تقاضا ہے اس وقت کے تقاضے کو پورا کرو. آپ اپنے لیے ٹائم ٹیبل بنا دو کہ مجھے فجر کی نماز کے بعد کیا کرنا ہے, مجھے اشراق کے بعد کیا کرنا ہے, مجھے تلاوت کس وقت کرنی ہے, مجھے کتاب کس وقت دیکھنا ہے, مجھے ذکر کس وقت کرنا ہے, مجھے بیوی بچوں کے پاس کس وقت بیٹھنا ہے, مجھے کام پر کس وقت جانا ہے, واپس آ کر کیا 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 کام کرنا ہے. یہی معنی ہے ہم دم شو بدم. ٹائم کی قدر کرو اور ٹائم کے ساتھی بن جاؤ, ٹائم کا مخالف مت بنو, ہم دم بنو. ہم دم ساتھی کو کہتے ہیں. اور واقف دم باش, اور جو دم ہے, دم کے معنی وقت, سانس, دم سانس کو کہتے ہیں, وقت کو. جو سانس تم لیتے ہو تو اس سے واقف ہو جاؤ کہ یہ سانس کتنی قیمتی ہے. حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے, آپ کی سانس اندر جاتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, باہر آتی ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے, اس نعمت کی قدر کر لو. تو واقف دم باش, دم سانس اور وقت, اس کی قدر کر لو. اور در دم ہے چ دم بے جام دم, اور ٹائم میں بے جا اور غلط کام بالکل مت کرو. جیسے آدمی سانپ سے اپنے آپ کو بچاتا ہو اسی طرح اپنے آپ کو فضولیات سے بچاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصر کی قسم فرمائی ہے, کھائی ہے, کہ زمانہ جوس ہے اس کو تم جوس بنا دو, اور دیکھو جوس لذیذ ہے تم اپنی قیمتوں کو لذیذ بنا دو, اپنے وقت کو لذیذ بنا دو. اپنے ٹائم کو لذیذ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی میں گزرا وہ لذیذ بن گیا, جو ٹائم شیطان کی مرضی میں گزرا وہ تلخ اور کڑوا ہو گیا. جیسے جوس لذیذ ہے تم اپنے ٹائم کو بھی لذیذ بنا دو, جیسے جوس خلاصہ ہے تم بھی اپنی زندگی کا خلاصہ قوم کے سامنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرو. یا اللہ یہ میری زندگی کا خلاصہ ہے ورنہ موت آنے والی ہے. ان الحبیب من الاحباب مختلص لا يمنع الموت بواب ولا حرس. ان الحبیب من الاحباب مختلص, ایک دوست دوسرے دوست سے اچھک لیا جائے گا. اور لا يمنع الموت بواب ولا حرس, موت کو من نہیں کر سکتا بواب ولا حرس, نہ دربان ولا حرسوا ان محافظین. فكيف تفرح بالدنيا وزينتها يا من يعد عليه اللفظ والنفس. تم دنیا اور دنیا کی مزوں پہ کیسے خوش ہوتے ہو. یا من يعد عليه اللفظ والنفس, اے وہ شخص جس کے الفاظ کو بھی گنا جاتا ہے, جن کے سانسوں کو گنا جاتا ہے, تم کیسے اس پر خوش ہوتے ہو. رأيت الدهر مختلفا يدوم فلا حزن يدوم ولا سرور وقد بنت الملوك بها قصورا فلم يبق الملوك ولا قصور. رأيت الدهر مختلفا يدور, میں نے زمانے کو دیکھا مختلفا يدور, چکر لگاتا ہے ایک دوسرے کے بعد. فلا حزن يدوم ولا سرور, نہ غم رہے گا نہ خوشی ہمیشہ رہے گی. وقد بنت الملوك بها قصورا, بادشاہوں نے بڑے بڑے قصر بنا رکھے, بڑے بڑے محل بنا رکھے ہیں. یہ طالب علم کبھی کبھی عجیب سوال کرتے ہیں. ایک طالب علم تب کافی زمانہ ہو گیا, اس نے مجھ سے سوال کیا, مفتی صاحب یہ قصر کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا محل کو کہتے ہیں. اس نے کہا محل تو بہت عالی شان اور بڑا ہوتا ہے اور قصر کے معنی چھوٹا. میں نے کہا کتنا, کہتے ہیں کہ السؤال نصف العلم, سوال نصف علم ہے, اس کی تکمیل کے لیے جواب دیا جائے تو وہ پورا علم بن جاتا ہے. تو اس کے ذہن میں کئی جوابات آ گئے. ایک جواب تو یہ ہے کہ قصر کے معنی ہے اپنی نظر کو محبوس رکھنا، اپنی نظر کو وعندہ قاصرات الطرف، تو قصر جو لمبا چوڑا ہے، اتنا لمبا چوڑا ہے کہ لوگوں کی نظر اسی پر محبوس رہتی ہے، اسی پر لوگوں کی نظر مخصوص رہتی ہے، کتنا بڑا محل ہے، اس لیے اس کو قصر کہتے ہیں. اور میں نے کہا یہ قصر کے لفظ میں دوسرا اس طرف اشارہ ہے کہ تم نے اتنا بڑا محل بنایا ہے لیکن تمہاری عمر بہت قصیر ہے، تمہاری عمر بہت چھوٹا ہے، چھوٹی ہے، لمبی عمر نہیں ہے، بس یہ معلوم نہیں کس کے پاس محل کس طرح رہے گا، آپ کی اولاد کے پاس یا آپ کی اولاد بھی کسی اور کو بیچ دے گی. تو قصر چھوٹے ہونے کو کہتے ہیں. پھر میں نے کہا قصر تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ قصر جو ہے شیشوں کے اندر آدمی بند رہتا ہے، مقصور کے معنی محبوس ہونا، اس میں دیواریں ہیں، دیواروں کے اندر شیشے ہیں، شیشوں کے اندر دروازے ہیں، ایک دروازہ کھولتے ہیں پھر دوسرا دروازہ کھولتے ہیں، اس میں آدمی محبوس رہتا ہے. تو وقت بنت الملوک بہا قصورا فلم يبقى الملوک ولا قصور. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھائی ہے کہ زمانہ اس پر گواہ ہے کہ تمام انسان، جتنے انسان ہے، وہ سب نقصان اور ہلاکت و تباہی میں ہیں. ہاں جن کے اندر چار صفتیں پائی جائیں، جن کے اندر چار خصوصیتیں پائی جائیں، وہ لوگ نقصان سے بچی ہوئی ہیں. ایک دو صفتیں ایسی ہیں جو اپنے لیے ہیں، دو صفتیں ایسی ہیں جو دوسروں کے لیے ہیں. دو صفت جو اپنے لیے ہے وہ کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں التصدیق بجميع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجمالا فيما علم اجمالا وتفصیلا فيما علم تفصیلا. جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے، اس کے رسول نے فرمایا ہے، اس کو ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کو ایمان کہتے ہیں. جب ابو جہل وغیرہ نے معراج کا قصہ سنا تو آپ کو معلوم ہے انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں، ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھی نے تو آج ایسی بات کہی ہے جو ذہن میں آنے والی نہیں. رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس پہنچ گئے، پھر تھوڑے سے حصے میں آسمانوں پر پہنچ گئے، پھر جنت اور دوزخ پر پہنچ گئے، ایسی بات فرماتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی. حضرت ابو بکر صدیق میں کیا فرمایا؟ فرمانے لگے اگر انہوں نے فرمایا ہو تو بالکل سچی بات ہے، اگر انہوں نے یہ بات کہی ہو تو بالکل سچی ہے. اسی لیے صدیق کو صدیق کہتے ہیں. صدیق کے معنی صداقت اور سچائی میں پختہ اور پکے. سچائی میں اتنے پکے اور پختہ تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس پر پکا یقین ان کو ہو جاتا تھا. حضرت مولانا بن نوری رحمہ اللہ فرماتے تھے، ان کے مرشد تھے حضرت مولانا حماد اللہ حالی جی رحمہ اللہ، ان کے پاس حضرت تھانوی کے بھی خلیفہ تھے، پھر بعد میں شفیع الدین نگینوی رحمت اللہ علیہ، ان سے بھی بیعت فرمائی تھی، پھر اس کے بعد مولانا حماد اللہ حالی جی، سن کے بڑے بزرگ تھے قادری سلسلے کے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد اللہ رحمہ اللہ سے پوچھا، حضرت فرمائیے یہ نبی صدیق من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان چار میں کیا فرق ہے؟ حضرت نے فرمایا نبی اس کو کہتے ہیں جو محل وحی ہو، جن پر وحی آتی ہے اس کو نبی کہتے ہیں، اور صدیق اس کو کہتے ہیں من لا يتجاوز ذهنه عن الوحی، اس کا ذہن وحی سے آگے جاتا ہی نہیں ہے، جب وحی میں آیا بس ختم بات، ٹھیک ہے. ایمان اسی کا نام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا شہداء کو تم موت میت مور مردہ مت سمجھو, وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہے اگرچہ تم نہیں سمجھتے. ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں شہداء زندہ ہے اگرچہ ہم نہیں سمجھتے, بس ختم. یہ تو مشرکین کا کام تھا, کہتے تھے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون, اے اللہ ہم نے دیکھا سنا اور دیکھنے کے بعد انا موقنون, اب ہمارا یقین ہے. بس دیکھنے کے بعد یقین کا کیا مطلب؟ یقین تو اس کو کہتے ہیں جو غیب پر آدمی یقین کرے, نہیں دیکھا ہے تب بھی یقین کرے, اس کو غیب یقین کہتے ہیں. اگر کوئی شخص کہے میں مسلمان ہوں اس لیے کہ مجھے موت پر ایمان ہے, ہم کہیں کہ بھائی موت پر ایمان کی کیا ضرورت ہے, یہ تو دن رات ہم دیکھتے ہیں. مرنے کے بعد جو حالات ہیں اس پر یقین کرو, اس کو ایمان کہتے ہیں. تو فرماتے تھے کہ صدیق اس کو کہتے ہیں جس کا ذہن وحی سے آگے نہ جائے, بس وحی آ گئی ختم. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے کس طرح اس پر عمل فرمایا, اور حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق میں کتنا فرق تھا. اور فرمایا کہ یہ جو دو درجے ہیں نبی اور صدیق, یہ دونوں درجے علم کے ہیں. نبی کے پاس علم آتا ہے اور صدیق اس پر پکا یقین کرتا ہے. اور فرمایا یہ جو شہداء و صالحین, یہ دو درجے عمل کے ہیں, عمل. فرمایا جس کا عمل اتنا اونچا ہو کہ اس نے اپنی جان ہی دے دی, اور تو آگے کوئی ہے نہیں, جس نے اپنی جان ہی دے دی تو اس کو کہتے شہید, اور جس نے اپنی جان تو نہیں دی لیکن اپنی زندگی دین کے لیے کھپائی اور دین میں خرچ کی اس کو کہتے صالح. تو میں یہ عرض کر رہا تھا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں. یہ اچھے ایمان کے بعد اچھے اعمال یہ ہمارے کام آئیں گے. اچھا عمل حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر میں آدمی کے سامنے ایک خوبصورت شکل پیش کی جائے گی, یہ کہے گا تم کتنے خوبصورت ہو, تم کون ہو؟ وہ کہے گا انا عملک الصالح, میں آپ کا اچھا عمل ہوں. حضرت مولانا برالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عمل صالح اس کو کہتے ہیں جو شریعت کے موافق ہو, اس کو کہتے ہیں جو سنت کے موافق ہو. سنت کے موافق ہو, شریعت کے موافق ہو, اس پر آدمی دوام اور ہمیشہ کی کرے تو اس کو عمل صالح کہتے ہیں. تو اچھے اعمال, حدیث میں اس کی بڑی تشریح آئی ہے کہ اچھے اعمال کس طرح آدمی کے کام آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وضو کے قطرے میزان کے اندر تولے جائیں گے, اس لیے کہ یہ آدمی کا عمل صالح ہے جو قطرے گرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ نصف الایمان میزان ہے, الحمدللہ تملا المیزان. ایک آدمی نے کہا سبحان اللہ, جنت میں درخت لگ گیا. یہ جو صوفیہ حضرات کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ذکر کرو ذکر کرو, یہ اس لیے کہ آدمی ذکر کا ایسا عادی بن جائے کہ ذکر اس کے لیے بمنزل خوراک اور کھانے پینے کے بن جائے. جیسے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا کہ میرے لیے عبادت عیادت کی ہے, میرے لیے عبادات عیادات کی طرح بن گئی ہیں. میرا حال یہ ہے کہ عبادت میرے لیے عادت کی طرح بن گئی ہے, جیسے کھانے کے بغیر آدمی کو آرام نہیں آتا, اسی طرح عبادت کے بغیر مجھے آرام نہیں آتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اچھے اعمال آخرت میں کام آئیں گے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ جب آدمی پڑھتا ہے تو یہ بادل کی شکل میں آدمی کی حسنات کی میزان میں اور ترازو میں تولا جائے گا. یہ کوئی عمل ہے, کتنا پیارا عمل ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی جنازے میں شرکت کرے, دیکھو جنازے میں ہم شرکت کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی یہ ذہن میں آتا ہے وہ ہمارے جنازے میں آیا ہے ہم بھی جائیں گے. نہیں, وہ ہمارے جنازے میں آیا ہو نہیں آیا ہو ہم اس کے جنازے میں جائیں گے. کہتے ہیں انگلینڈ میں ایک ساتھیوں نے مجھے انگلینڈ میں قصہ سنایا اور کہا کہ یہاں ایک غیر مسلم تھا, مسلمان ہوا, مسلمان ہونے کے بعد اچانک کالج میں اس کا انتقال ہو گیا. حکومت نے اجازت نہیں دی, حکومت نے کہا جب تک اس کے بھائی نہ آئے آسٹریلیا سے اور امریکہ سے اس وقت تک اس کو دفن نہیں کر سکتے. اس نے وصیت کی ہے مسلمان ہوں اور مجھے اسلامی طریقے پر دفن کیا جائے. کہتے ہیں اس کے بھائی آئے اور جب دیکھا کہ بہت سارے مسلمان جمع ہیں تو وہ کہنے لگے کہ یہ سارے مسلمان اس کے رشتہ دار تھے. نہیں جی, رشتہ دار تو نہیں تھے. تو یہ کیا اس کی فیکٹری میں ملازم تھے؟ نہیں. یہ کیوں آئے ہیں؟ بھائی یہ تو مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ ایک اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے, اس میں ایک حق یہ ہے کہ اس کے جنازے میں شرکت کریں. تو اس لیے یہ مسلمان کا حق سمجھ کر کے یہاں سب آئے ہیں, ان کو غسل دیا, ان کو کفن دیا, ان کو جنازے میں لایا اور جو ان کے مہمان آئے ہیں ان کو کھانا کھلائیں گے. کہنے لگے اچھا یہ اتنا پیارا دین ہے. کہتے ہیں ہمیں یہ کپڑے دے دو آپ نے جو پہنے ہیں. تو وہ گئے اندر غسل کیا, باہر آئے وہ بھی مسلمان ہو گئے. سچا دین اگر صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کر لیا جائے تو اس کی رونق بڑھتی ہے, اس کی نہریں چلتی ہیں, اس کے چشمے بہتے رہتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جنازے میں شرکت کرے اس کو 1 قیرات ملتا ہے, جو تدفین میں شرکت کرے اس کو 2 قیرات ملتے ہیں. اور فرمائے 1 قیرات 1 احد کے برابر ہے. 1 احد کے برابر اگر کسی کو ثواب مل جائے اور اس کو ترازو میں رکھا جائے تو دیکھیے کتنا بڑا ثواب اس کو مل گیا. چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں پر ہم خیال نہیں رکھتے, اور پھر اس کے اندر صرف اس نیت سے جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذمہ یہ حق لگایا ہے. یہ نہیں ہے کہ بدلے کے طور پر میں وہ آیا ہے تو میں جاؤں گا, وہ نہیں آیا تو میں نہیں جاؤں گا. یہ ایسی بات نہیں ہے. پرانے زمانے میں بعض بزرگ ایسے تھے, بعض بوڑھے, کہ ان کے پاس کار ہوتی تھی, جہاں ان کو پتہ چلتا تھا جنازہ ہے وہاں پہنچ جاتے تھے, یہ ان کا کام تھا. آج کل تو مصروف زمانہ ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے رشتہ داروں, ایتونی بی اعمالکم ولا تأتونی بی انسابکم, نسب کو میرے سامنے پیش مت کرو, میرے سامنے عمل کو لاؤ. عمل کام آئے گا, نسب کام نہیں آئے گا. لا فضل الا لأہل العلم انہم علی الہدی لمن استہدی ادلاؤ وفضل کل امرئ ما کان یحسنہ والجاہلون لأہل العلم اعداؤ. علم اور اس کے ساتھ عمل جب دونوں جمع ہو جاتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں. علم کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمل کر لیا کرو. اور ساق قصیدہ بردہ کے مصنف نے تو یہی فرمایا ہے کہ استغفر اللہ من علم بلا عمل من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقمي. اگر آدمی کہتا رہے اور عمل نہ کرے, اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص بانج عورت سے کہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے. جیسے یہ ٹھیک بات نہیں ہے, اسی طرح بے عمل آدمی کی بات کو ماننا بھی مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے 2 چیزیں فرمائی ہیں, اس کی تفصیلات ہیں بہت, ایمان اور اچھا عمل, یہ اپنے لیے کرو. دوسرے 2 کام فرمائے ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے ہیں, حق بات ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ حق کام ہے یہ کر لیا کرو, یہ حق بات ہے یہ کر لیا کرو. اچھی باتوں کو ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں. جیسے لوگ تبلیغ جماعت والی یہ کام کرتے ہیں, خانقاہ والی بھی یہ کام کرتے ہیں, لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں اور اچھی باتوں کی تلقین کرتے ہیں, اور حق بات کہنے میں, حق بات پر چلنے میں کبھی کبھی مصیبت پیش آتی ہے, وتواصوا بالصبر, ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں کہ تم اگر مشکلات میں پھنس جاؤ گے, مشکلات آ جائے تو صبر کر لیا کرو. بعض علماء نے یہ ترجمہ کیا ہے وتواصوا بالحق, امر بالمعروف کرتے ہیں, اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں, وتواصوا بالصبر, اور نہی عن المنکر کرتے ہیں, صبر اپنے آپ کو روکنا, ممنوعات سے ناجائز کاموں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں. تو نہی عن المنکر جیسے امر بالمعروف کرنا چاہیے تو نہی عن المنکر بھی کرنا چاہیے کہ خراب کام ہو تو بھائی آپ خراب کام سے کسی کو روکتے, لیکن خراب کام سے روکنے کے لیے علم کی ضرورت ہے, یہ علماء کر سکتے ہیں, عام آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چھوٹی سی صورت ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس میں مسلمانوں کو بہت اہم ہدایات فرمائی ہیں, اور زمانے کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اگر تم نقصان سے بچنا چاہتے ہو یقین کامل اپنے اندر پیدا کرو, اگر تم نقصان سے بچنا چاہتے ہو اپنے عمل کو بہتر بنا دو, اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بنا دو, اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرو, ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے, شرور الفتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. بس یہ چند کلمات کافی ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. اب حضرت مولانا سے درخواست ہے کہ دعا. الحمد للہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الصراط والميزان. اللهم يا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا, اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا, اللهم يا دافع البليات ادفع البليات عنا, اللهم يا دافع البليات ادفع بلياتنا, اللهم يا شافي الامراض اشف امراضنا, اللهم يا شافي الامراض اشف امراضنا الظاهرية والباطنية والروحانية والجسمانية. اللهم يا شافي المرضى اشف مرضانا, اللهم يا مجيب الدعوات اجب دعواتنا, اللهم يا ميسر كل عسير يسر علينا كل صعب, اللهم يا معلم ابراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام علمنا, اللهم يا مفهم سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام فهمنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. لا اله الا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب العرش العظيم, الحمد لله رب العالمين. نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم, لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتا ولا هما إلا فرجتا ولا دينا إلا قضيتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اے رب کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, شرور اور فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما, پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, پوری دنیا کے مسلمانوں کو شیطان کے وساوس اور مکر فریب سے بچا. اے رب کریم جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی حمایت اور حفاظت فرما, ظالموں کو ہدایت دے دے, ہدایت ان کے مقدر میں ہو تو زمین کو ان سے صاف اور پاک فرما دے. اے رب کریم جو ہمارے اکابر میں بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما, جو دوسرے مسلمان بیمار ہیں ان سب کو شفاء کامل عطا فرما. حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب دامت برکات ان کو شفاء کامل عطا فرما. اے رب کریم ان کا سایہ تا دیر ہمارے سر پر قائم اور دائم فرما، اے رب کریم ان کی فیض کو عام اور تام فرما، اے رب کریم جتنے ہمارے دوست و احباب جمع ہوئے ہیں سب کو مقاصد حسنہ میں کامیابی نصیب فرما، سب کو شرور و فتنوں سے حفاظت فرما، اے رب کریم جو اس سفر کے باعث ہوئے ہیں یا رب کریم ان کو بھی خیر و برکت نصیب فرما، جس ادارے دارالحسان کے تحت یہ پروگرام ہوا یا رب کریم اس کو بھی ہر طرح ترقیات سے نواب دے، اے رب کریم علماء میں آپس میں جوڑ و اتحاد پیدا فرما، ہر قسم کی خرابیوں سے سب کی حفاظت فرما، اے رب کریم ہمارے اکابر بزرگ جو حیات ہے صحت کے ساتھ ان کی حیات کو مدید اور ان کی حیات میں برکت عطا فرما، ان کے علوم سے فیوض سے ہمیں مستفید فرما، جو وفات پا چکے ہیں یا رب کریم ان کی مغفرت فرما کر ان کی درجات بلند فرما، پوری دنیا میں خصوصاً اس ملک میں دینی مدارس مساجد مکاتب تبلیغ جماعت خانقاہوں دینی تنظیموں سب کی حفاظت فرما، سب کو ہر طرح کی ظاہری باطنی ترقیات سے نواز دے، ہمارے علوم میں ترقی نصیب فرما، تفقہ فی الدین کی دولت سے سب کو مالا مال فرما، شر و فتنوں سے سب کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرما، اس شہر والوں پر کرم فرما اور سب کو دین کی طرف متوجہ فرما، مسلمانوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی سب کو توفیق نصیب فرما، وصلی اللہ علی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا